وہ عقیدے پر ہوگا, اور باقی مسلک علی حدیث پر جو اعتراضات ہیں وہ ابھی ہمارے علم میں جب آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیں گے. آج اچھا جی, اچھا ایک منٹ, یہ اس کو جب میں کھولتا ہوں نا پالٹا کو, تو یہ کوڈ نہیں مانگتا, یا یہ وہ آتا تھا, یہ اب ٹھیک ہے. اچھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فآمنوا باللہ ورسوله. دین اسلام کی بنیاد, دین کی بنیاد پوری انسانیت کا جو مقصد حیات ہے وہ ہے اللہ پر ایمان. یعنی پہلی جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان کیوں لانا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگو پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ لعلکم تهتدون. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ بے شمار ہیں اللہ پر ایمان کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف لوگوں کو دعوت دی, اور ساری کائنات کا خالق, ساری کائنات کا مالک, ساری کائنات کا رب, رب العالمین, الہ, معبود صرف ایک اللہ ہے, اس لیے اس کی مخلوق اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے. انسان ہو, جن ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی تابع فرمان ہے. انسانوں اور جنوں کو صرف اس نے اختیار دے دیا ہے دنیا میں کہ دنیا میں اس کی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہ تمہیں دکھ دینے والے عذاب میں داخل کرے گا. یہ ساری کائنات یہ خود بہت پیدا نہیں ہوئی بلکہ اسے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا, وہی اس کا مدبر ہے. تو اس پر ایمان لانا جو ہے وہ پہلا فرض ہے, پہلا رکن ہے دین کا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ, پس لوگو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور اسی طرح فرمایا کہ پس تم اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لاؤ, نبی امی پر ایمان لاؤ, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے, تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. سورۃ الاعراف. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ. ایمان لانا دل سے یقین کرنا ہے, دل میں انسان کا یہ یقین ہو کہ اللہ میرا رب ہے, میرا معبود ہے, میرا مشکل کشا ہے, خالق ہے, رازق ہے, ساری صفات جو اللہ رب العالمین کی ہیں اس پر ایمان لانا دل سے, اور زبان سے اس کا اقرار کرنا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی ایک الہ ہے, وہی معبود برحق ہے. اور پھر اپنے جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنا, اس کے جو تقاضے ہیں, پھر اللہ سے محبت کرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا، تو یہ اللہ رب العزت پر جو ایمان ہے اسے توحید بھی کہا جاتا ہے. ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تم نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے. اور اسی طرح ایک اور صحابی نے فرمایا کہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے. تو یہ اللہ پر ایمان، یہ توحید ہے، اور اس کے بغیر جو ہے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضامندی کا حقدار نہیں ہو سکتا. جو شخص اللہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، اور یہ وہ انسان ہے جسے اللہ ناراض ہے. توحید کی جو ہے وہ آواز، اچھا میری آواز تو صحیح ہے نا، انہوں نے توحید کی جو اقسام ہیں تین بڑی. جی السلام علیکم. جی جی درج جاری ہے. جی ہاں جی ہاں ابھی میں بیان کر رہا ہوں، ہفتے کا دن. السلام علیکم. اچھا موبائل کو آف کرنا پڑ گیا. تو توحید کی جو ہیں وہ تین بڑی قسمیں، توحید ربوبیت، رب ایک اللہ ہے. اس کی دلیل سورہ فاتحہ کی وہ آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. توحید ربوبیت کی آگے قسمیں، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، زندگی اور موت والا دینے والا بھی وہی ہے. اور یہ وہ توحید ہے جس کو مشرکین بھی مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں اور اسی طرح دوسرے جو مشرکین ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اہل کتاب بھی مانتے ہیں. توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، الہ ایک اللہ ہے. اس کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے، انما الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، تمہارا معبود، معبود برحق، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، تمہارا جو ہے وہ یعنی ساری جو صفات کا مالک ہے رب العالمین، وہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. اور اسے سورہ فاتحہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، اللہ کے نام جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یا اس کی صفتیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان پر ایمان لانا. جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، جو اس کے نام ہیں، صفات ہیں، سب پر ایمان لانا، یہ جو ہے وہ توحید الاسماء و صفات ہے. اور اس میں کئی مسئلے، اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، سات آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. اور اس کی دلیلیں قرآن کریم میں کئی ہے، مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تہ پر مستوی ہوا، تو رحمان عرش پر مستوی ہے. اور اس طرح کی دوسری آیات بھی ہیں. تو یہ عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور سلف صالحین کے اجماع سے ثابت ہے. حافظ زابی نے کتاب العلو للعلی الغفار میں بہت سے صحیح آثار اس بارے میں پیش کیے ہیں صحابہ اور تابعین کے, اور تفصیل کا یہ اس درس میں موقع نہیں ہے. اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر ہونا ہے, اللہ کی فوقیت کا عقیدہ رکھنا, یہ اس کی اس پر ایمان میں سے ہے. اللہ رب العزت سورۃ الانعام میں فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ زبردست ہے اپنے بندوں پر. اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم, فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر بلند ہے, ان سے بلند ہے, ان کے اوپر ہے. اور اسی میں سے وہ مشہور صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا, ہمارا رب برکتوں والا اور بلندی والا ہر رات کو دنیا کی آسمان پر نازل ہوتا ہے, یعنی رب العالمین نازل ہوتا ہے. حین یبقا ثلث اللیل, جب رات کا ایک بٹا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے جو گناہوں کی معافی مانگنے والا, میں اس کے گناہ معاف کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا, میں اسے رزق دے دوں. اللہ رب العزت جو ہے وہ آواز دیتا ہے, کہتا ہے کوئی مانگنے والا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ آسمان دنیا پر نازل ہونا, اللہ کا سات آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہونا, یہ اس کی صفات ہیں, اور ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور سلف صالحین اسی پر ایمان رکھتے تھے, رہ گئے گمراہ فرقے جس طرح جامعہ ہیں یا ماتوریدی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے, ہر جگہ مانتے ہیں, اللہ کے نزول کو نہیں مانتے. اس سے مراد وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ ساری تاویلات چونکہ سلف صالحین کے خلاف ہیں لہذا باطل ہیں. اللہ پر, اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان میں سے اس کے ناموں پر ایمان ہے. اللہ کے جو نام ہیں مثلا الرحمن ہے, الرحیم ہے, اسی طرح اور اس کے نام ہیں, اس کے 99 نام ہیں. تو اللہ کے نام جو ہیں ان پر ایمان رکھنا, انہیں صحیح سمجھنا, بغیر تشبیہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے کے ساتھ, اور بغیر صفات کا انکار کرنے یعنی تعطیل کے ساتھ. اس بارے میں دو قسم کے گروہ جو ہیں گمراہ ہوئے ہیں. ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی, کہنے لگے اللہ کا اس طرح ہاتھ ہے جس طرح بندے کا ہاتھ ہے, معاذ اللہ, یا اللہ کا جسم ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ مشبہ ہیں, مجسمہ ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں, اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے, اور اسی طرح اور بھی جو ہے وہ تاویلیں کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معتزلہ ہیں, جہمیہ ہیں, اور اس طرح کے ماتوریدی ہیں, گمراہ لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ طہ میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی, اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور اس کے اچھے نام ہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا فدعوہ بہا, اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اسے پکارو. اللہ کی اسماء و صفات والی جو توحید ہے اس میں سے اس کی ایک صفت ہے, صفت کلام, اللہ کا کلام کرنا, اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ جو ہے وہ کلام کیا تھا اللہ رب العزت نے. اور اسی طرح یہ سورۃ نساء کی آیت ہے, سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک آپ سے پناہ لینا چاہے تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اس کو اس کے اپنے گھر کی طرف پہنچا دیں, پھر واپس بھیج دیں. تو اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ برحق کے اللہ نے کلام نازل فرمایا, اس کے کلام میں سے تورات یہ اس کا کلام ہے, لیکن اسے عیسائیوں نے بدلا دیا, اسے یہودیوں نے بدلا دیا, اسی طرح زبور اسے بھی یہودیوں نے بدل دیا, اسی طرح انجیل جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن عیسائیوں نے اس میں تحریف کر دی, بدل دیا. اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید جو ہے وہ بغیر کسی تحریف کے, بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح مسلمانوں کے پاس موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو یہ سب اللہ کا کلام ہے, اور اس میں چونکہ پہلی کتابیں ان میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ منسوخ ہو چکی ہیں, اس لیے اس وقت تو آخری نبی کے آنے کے بعد اب قیامت تک قرآن مجید کا یہ اعتبار ہے, یہی جو ہے مہیمن ہے ساری کتابوں پر, ساری کتابوں پر نگہبان ہے. اب سابقہ کتابیں منسوخ ہیں اور یہ ناسخ ہیں, اور یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ اللہ کا کلام جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی پر نازل فرمایا. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بی حسنا والحسنۃ عشر امثالہا, جو آدمی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی, اور ایک نیکی جو ہے دس گنا نیکیوں کے برابر ہے, یعنی دس گنا نیکیوں کا ثواب. امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ حرف بھی ہے, یعنی حروف ہیں, الف لام الف با تا سا جیم ہا خا, یہ حروف بھی ہیں. یہ جو ماتوریدی ہے نا گمراہ فرقہ ایک, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ نہ حرف ہے نہ صوت ہے, یعنی نہ تو سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک کلام نفسی ہے اور ایک کلام لفظی ہے, اور کلام لفظی کو مخلوق بھی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یعنی یہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. معاذ اللہ, کتنا بڑا کفر ہے. حالانکہ یہ صحیح حدیث ان پر رات ہے, اور بھی حدیثیں, مثلا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, صحیح بخاری میں اس کا حدیث کا نمبر ہے 7483, اور یہ کتاب و توحید میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا, فَيُنَادِي بِصَوْت, اللہ تعالی آواز دے گا, آواز کے ساتھ پکارے گا, صوت کے ساتھ پکارے گا, صوت آواز. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آواز پھر سنیں گے, آدم علیہ السلام بھی سنیں گے, اس کی مخلوق بھی سنیں گی. تو اللہ کا جو کلام ہے یہ حرف بھی اور صوت بھی, اور اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں. امام الحرمین کے والد نے بھی کتاب لکھی تھی, دوسرے علماء نے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, اور میری جو کتاب ہے نا توزیع الاحکام, اس کی پہلی جلد میں اس مسئلے پر وہ دلائل موجود ہیں, تفصیل موجود ہے. یہ اللہ رب العزت پر ایمان کے بارے میں مختصر جو ہیں وہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, اور انہی باتوں میں سے پھر اللہ رب العزت کے بارے میں جو لوگ یعنی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں مخلوق کو, اور مخلوق کو حاجت روا سمجھتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں, اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں, اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم کو واجب قرار دیا. اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ رسولوں پر ایمان ہے, اور اس کی دلیل آل عمران کی جو آیت ہے جو میں پڑھ چکا ہوں, اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولی, پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. رسولوں پر جو ایمان لانا ہے اس کی دو قسمیں, پہلا یہ کہ ایمان لانے میں سارے انبیاء برابر ہیں. ہم عام پر یہ فرض ہے کہ ہم سارے نبیوں پر سارے رسولوں پر یقین کریں, ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ نے انہیں بھیجا تھا, اللہ نے ان پر وہی نازل فرمائی تھی جیسے آدم علیہ السلام, جیسے نوح علیہ السلام, جیسے ابراہیم علیہ السلام, جیسے شعیب علیہ السلام, جیسے موسیٰ علیہ السلام, جیسے ہارون علیہ السلام, اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء. سب نبیوں پر ایمان لانے میں برابری ہے. لا نفرق بین احد من رسلی کا یہی مطلب ہے کہ ہم ایمان لانے میں اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. رسولوں پر ایمان لانے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں میں بعض رسول جو ہیں بعض دوسرے رسولوں سے افضل تھے، اللہ نے انہیں افضلیت عطا فرمائی. اس کی دلیل وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول تھے، یہ رسول ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی تھی. تو بعض رسول جو ہیں دوسرے رسولوں سے افضل تھے، جس طرح کے مثلا ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح ہمارے جو نبی ہیں وہ سب تھے. یہ آخری نبی، یہ امام الانبیاء ہیں. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں اس بارے میں. اور قیامت کے دن بھی جب مخلوق جو ہے نا سارے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ایک حساب کتاب شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دن اتنے غضب میں ہوگا جتنے غضب میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوا. اور پھر جو ہے وہ سارے نبی جو ہیں وہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، سفارش نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے، وہ دعائیں کریں گے جو اللہ انہیں سکھائے گا، اللہ کے سامنے وہ شفاعت کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع کر. تو رسولوں میں سے آخری رسول پر ایمان لانا یہ فرض ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا. جس نے بھی نبی امی کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ کافر ہے. جس طرح جس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اگرچہ وہ دوسرے رسولوں کو مانتا تھا تو وہ انسان کافر ہے. جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا باقی رسولوں کو مانتا تھا وہ بھی کافر ہے. اور جس نے آخری رسول کا انکار کیا اگرچہ باقی رسولوں کو بھی ماننے کا وہ دعوے دار ہے، وہ شخص کافر اور جہنمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ پر ایمان لانا قرآن مجید سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کا شک نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی جو ہے وہ ان کا بنیادی رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا کہ آدمی جو ہے وہ ہر وقت اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے، نبی کی عزت پر، نبی کی شان پر ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آدمی یہ پسند کرے کہ کاش میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال جو صحابہ کرام نے تقسیم کیے تھے ان بالوں میں سے ایک بال اے اللہ اگر مجھے مل جاتا تو ساری دنیا سے میرے لیے بہتر ہوتا، ساری دنیا کے مقابلے میں. ایسی محبت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مل جائے، آدمی اپنے جسم پر ملے، آدمی اسے خوشبو بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اگر مل جائے تو سبحان اللہ اس کے کیا کہنے، وہ ساری دنیا سے، دنیا و مافیا کی ساری نعمتوں سے بہتر، وہ مشک کستور سے زیادہ خوب بہترین پسینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے محبت، آپ کی ذات سے محبت، آپ کی جو ہے وہ آپ کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور پھر آپ کی حدیث سے محبت، آپ کی سنت سے محبت، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنت پر ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ہر شخص کی بات کو رد کر دینا، ہر شخص کی بات کو رد کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینا، آپ کے کلام کو ترجیح دینا، یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور اس کی بہت سی باتیں. اچھا یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ میری بات جو ہے، میرا یہ بیان جو ہے آپ بھائیوں تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ ویل ایکسپلینڈ ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ ہوا نا، خدشہ ہو گیا کہ شاید میری آواز پہنچ نہیں رہی، کیونکہ میں تو بیان کر رہا ہوں تو دوسرا تو کوئی شاگرد ہے بھی نہیں. بس ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ابھی جو ہے نا یہ بیان تو ہو گیا ہے. یہ دو رکن میں نے، یہ دین کے بنیادی جو ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، پھر رسول پر ایمان جو ہے وہ اس کے بارے میں نے اشارتاً بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے، آپ کے مقابلے میں کسی کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. اور رسول پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ پھر تقلید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تقلید کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہو جاتا ہے. جب رسول اللہ کی حدیث کا انکار ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو ہے اس کا انکار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر توہین ہو جاتی ہے، رسول اللہ پر ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں رہتا، آپ سے محبت پوری نہیں رہتی، اس وجہ سے انسان کا جو ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تقلید نہیں کرنی، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور ہر وقت جان مال اور جو کچھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر انسان سچا مسلمان ہوگا، سچا مومن ہوگا۔ پھر اگر دنیا کی زندگی میں کچھ تکلیفیں بھی آئیں، کچھ مصیبتیں بھی آئیں، اور پھر وہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اس پر صبر سے اور اسی طرح ثابت قدم رہے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بڑا اجر اسے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی امید دے کہ دنیا بھی بہتر کر دے، لیکن دنیا میں اگر کوئی مصیبتیں رہی بھی تو اللہ تبارک و تعالی آخرت بہتر کر دے گا۔ آخرت والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور بہت لمبی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، 100 سال زندگی لے رخصت ہو جاتے ہیں، 150 سال۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جس کی عمر 200 سال ہو۔ کبھی آپ نے کہیں نیٹ پر بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی کی عمر 200 سال ہو۔ بھائی 200 سال بھی عمر اگر مل گئی، 300 سال بھی مل گئی تو آخر تو پھر مر جانا ہے، اور 300 سال کی عمر بھی اگر ہو، 1000 سال عمر بھی ہو، تو وہ جو آخرت والی ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس زندگی کے مقابلے میں تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، متاعن قلیل ہے۔ تو پھر اس اگر زندگی میں کامیابی ہو گئی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس میں اگر ناکامی ہو گئی تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام جب ان کی وفات کا وقت آتا تھا تو وہ جو ہے وہ یعنی خوش ہوتے تھے، انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کہتے تھے فزتو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شہید کیا مکے کے کافروں نے، وہ شہادت سے پہلے وہ انہوں نے جب 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر کانٹا جو ہے وہ چپ جائے، اور وہ یعنی صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کی جانیں اللہ کے رسول پر قربان ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ایک صحابی جب جنگ احد کے موقع پر زخمی پڑے ہوئے تھے، غالباً ان کا نام سعد بن ربیع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب ان کے پاس ایک صحابی گئے نا تو وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، زخمی شہید ہو رہے تھے، پوچھا کہ جی آپ کو کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، وہ بچ گئے ہیں؟ کیونکہ حملہ جب کافروں نے تیز کیا تھا نا تو مشہور ہو گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچ گئے ہیں، اللہ نے انہیں بچا لیا ہے، محفوظ ہیں۔ تو اس نے کہا اس صحابی نے کہ انصاریوں کو کہہ دو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو تم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور پھر شہید ہو گئے، سر رکھ دیا۔ تو یہ جذبہ اور یہ ایمان جب ہوگا، یہ مسلمانوں کے اندر جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دنیا میں اسلام کا جھنڈا کس طرح سر بلند ہوتا ہے۔ اور اب بھی اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے خلاف جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں تو کافروں کے اندر، کافروں کی فوجوں کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، دڑا دڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہاں پر۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو میں جب درس بعض اوقات دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ 15-15 16-16 آدمی غیر مسلم کھڑے ہو کر جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی فضل سے اسلام جو ہے وہ ایسی دلیل والا اور ایسا قوت والا مذہب ہے کہ اس کو جو ہے اللہ کی فضل سے یعنی کفار بھی دڑا دڑ اور جوک در جوک قبول کر رہے ہیں۔ جتنا بھی مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا ہی رہے گا، لیکن ہماری بھی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں بھی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب بھائیوں کو کتاب و سنت والا راستہ، دین اسلام صحابہ اور تابعین والا راستہ، سچا راستہ، اس راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، اسی پر گامزن رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ بھائیوں میں سے اگر کسی کی کوئی سوال ہے تو وہ مجلس شروع کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً اب 1 گھنٹہ جو ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ وہ سوال جو ہماری مجلس جو ہے وہ کر لیں گے. تو ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ مائک چھوڑتا ہوں لیکن قلم بھی لے آؤں. اچھا چھوڑتے ہیں یہ, میں اپنا قلم بھی لا رہا ہوں تو پھر کچھ لکھ لوں گا تاکہ یاد رہے. تو یہ مائک میں چھوڑ رہا ہوں, مائک چھوٹا تو نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ وہ جو ان سے ایک حدیث یہ زیادہ تر بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اس کے لیے رفع دین کے بارے میں, وہ فقہ الحدیث ایک بک ہے شاید آپ نے پڑھی ہوگی ضرور, اس میں بھی لکھا ہوا کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں کرتے تھے. تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا انہیں جواب دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم پوچھنا تھا کہ وہ جون سی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو, تو جب قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اٹھنے والا شخص میں ہوں گا, تو جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ عرش کا کنارہ پکڑا ہوگا. اس طرح کی کوئی حدیث ہے, اس کی وضاحت کر دیں اگر یہ صحیح ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں جو پہلا سوال ہے وہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایت ہے جسے رفع دین کے خلاف پیش کیا جاتا ہے اور ترک رفع دین کی سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے, تو بھائیو اس کی جو سند ہے وہ سند جو کہ سنن ابی داؤد, سنن ترمذی عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ روایت اس سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, اور اس سند کے بغیر جو ہے نا اور کسی یعنی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو کہ قابل اعتماد ہو. یعنی ثقہ راویوں کی جو روایات ہیں ان متصل روایات میں سے کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ہو. صرف یہ روایت پیش کی جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے فقہ الحدیث میں سے لکھا بھی ہو گیا ہو. اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے راوی ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں محدثین کرام انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مدلس تھے, اور یہ بات کہنے والے جو ہیں نا بڑے بڑے علماء ہیں. مثال کے طور پر امام سفیان ثوری کے ایک بہت بڑے شاگرد ابو عاصم النبیل جن کا نام زہاق بن مخلد ہے, انہوں نے فرمایا کہ سفیان ثوری نے تدلیس کی ہے. اور اسی طرح امام علی بن عبداللہ المدینی نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں اس سفیان ثوری کی حدیث میں یحیی بن سعید القطان کے محتاج ہیں, کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے. یہ امام سفیان ثوری کے بارے میں دو باتیں ہوئیں, اس میں پہلے جو ہیں وہ شاگرد تھے اور دوسرے جو ہیں وہ شاگرد کے شاگرد تھے. تیسرے امام جو ہیں وہ یحیی بن سعید القطان, یہ سفیان ثوری کے شاگرد تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے سفیان ثوری سے صرف وہی حدیثیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے, سوائے دو حدیثوں کے, اور دو حدیثیں بھی انہوں نے بتا دی. تو یہ تین اماموں نے سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا. ان کے علاوہ حافظ ابن حبان نے جو کہ حدیث کے ایک مشہور امام تھے, انہوں نے فرمایا اپنی کتاب میں صحیح ابن حبان میں کہ وہ مدلس راوی جو کہ ثقہ عادل ہیں یعنی سچے اور صحیح حدیثیں بیان کرنے والے ہیں, ہم ان کی صرف انہی روایات سے حجت پکڑتے ہیں جن میں وہ سما کی تصریح کریں مثلا سفیان ثوری، عامش اور ابو اسحاق وغیرہم، جو کہ زبردست سکہ امام تھے. تو حافظ ابن حبان نے یہ فرما دیا کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ ان کی آن والی روایت ہم نہیں مانتے جس میں وہ سما کی تصریح کریں، اسے ہم صحیح اجت میں پکڑتے ہیں. اسی طرح پانچویں جو ہیں حاکم نیشاپوری، انہوں نے بھی سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا. چھٹے جو اور اسی طرح چھٹے جو ہیں وہ ابو حاتم الرازی، انہوں نے بھی مدلس قرار دیا. امام حسین بن بشیر نے بھی سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا، یعنی ساتویں یہ ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کیا کہا کہ نووی نے، آٹھویں جو علامہ نووی تھے، انہوں نے بھی سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا. اور اسی طرح عینی حنفی نے، یہ نو نمبر ان کا، اور دسویں ابن ترکمانی حنفی، انہوں نے بھی سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا. ان کے علاوہ بھی کرمانی نے، کستلانی نے، حافظ ذابی نے، اور اسی طرح امام یشع بن معین نے، حافظ ابن الصلاح نے، حافظ ابن کثیر نے، حافظ ابن الملقن نے، اور موجودہ دور میں شیخ عبد الرحمٰن یشع المعلمی نے، اور موجودہ دور میں ایک بڑے شیخ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحم اللہ نے سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا. تو یہ جب یہ سارے علماء جب کہتے ہیں کہ سفیان ثوری مدلس تھے، مدلس ہیں، اور یہ تفسیر آپ دے سکتے ہیں جو الحدیث رسالہ ہے 67، اس میں مضمون چھپا ہوا ہے 67 نمبر میں تحقیق کی مضمون. تو مدلس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ مدلس راوی بخاری مسلم کے علاوہ اگر کسی اور کتاب میں آ جائے تو وہ اگر ان سے روایت کرے، چاہے وہ کثیر التدلیس ہو یا قلیل التدلیس ہو، اس کی تدلیس تھوڑی ہو یا زیادہ، مدلس ہونا اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کی ان والی روایت قابل حجت نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ جو ترک رفعی دین والی جو روایت ہے یہ قابل حجت نہیں ہے. آپ نے کیا لکھا ہے جی، شیخ کو مدلس قرار دیا تھا، یہ بھی بیان فرما دیں. کیوں کہ مدلس، مدلس اس لیے قرار دیا تھا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے استاد سے وہ روایتیں بیان کر دے جو اس نے اپنے استاد سے نہیں بلکہ دوسرے شاگردوں سے سنی ہوتی ہیں، اور اس طرح کا کام معاشرے میں ہوتا رہتا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ حدیث کے راویوں میں تھوڑے تھے جو تدلیس کرتے تھے، اکثریت جو تھی وہ تدلیس نہیں کرتے تھے. تو جو تدلیس کرتے تھے ان کا پتہ چل چکا، تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اب یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو اگر کسی نے صحیح کہہ دیا، امام ترمذی نے حسن کہہ دیا، یا حافظ ابن حزم نے صحیح کہہ دیا، یا شیخ ابانی نے صحیح کہہ دیا، تو چونکہ یہ اصول حدیث کے خلاف ہے اس لیے یہ بات کرا دی. بعض لوگ کہتے ہیں سفیان ثوری جو ہے وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس تھے، اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر طبقہ ثانیہ کے مدلس ہوتے تو حافظ ابن حبان کبھی بھی نہ کہتے کہ ہم سفیان ثوری کی صرف وہی روایت حجت مانتے ہیں جس میں سما کی تصریح ہوتی ہے. تو بہرحال، اور اسی طرح دوسرے جو علماء عینی وغیرہ وہ بھی اس کو طبقہ ثانیہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ کو نہیں سمجھتے تھے. تو مدلس کے بارے میں بس آپ یہی سمجھ لیں کہ جس راوی کو مدلس کہہ دیا جائے وہ جب تک سما کی تصریح نہیں کریں گے وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. تو یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو ترک رفع دین کا مسئلہ تو گیا. اب دوسرا جو سوال تھا آپ کا وہ موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت. تو فضیلت کی دو قسمیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کا جو ہے وہ ثبوت قرآن اور حدیث دونوں سے. ایک وہ ہے کہ آدمی اگر کوئی فضیلت بیان کرتا ہے تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ دوسرے کی توہین ہو جائے، دوسرے جو پیغمبر ہیں وہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ذرا سے ان کے درجے میں کمی آنی جو ہے وہ محسوس ہو تو ادھر منع کیا گیا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت دینے سے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن آپ نے توازو سے کام لیتے ہوئے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ ایسا نہ کرو کہ کسی جو ہے وہ کسی نبی کی توہین ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دیتے ہوئے بعض اوقات کس نبیوں کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے وہ مسئلہ سمجھایا گیا اس حدیث میں، یعنی تعارض اور تناقض نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں تناقض و تعرض ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں یہ دو حالتیں ہیں، ایک وہ کہ مطلقاً طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہاں کبھی کسی قسم کی ایسا ہو کہ غیر مناسب الفاظ کا خطرہ ہو تو پھر وہاں پر وہ منع ہے، یہ مراد ہے. ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں اگلے بھائی کے لیے.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب جو وہ حدیث آتی ہے فتح الباری کے اندر کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو جب ان کی وفات ہوگی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفن کیا جائے گا، شیخ صاحب اس حدیث کے بارے میں بھی بتائیں، اور اس کے علاوہ کیا کوئی صحیح حدیث سندن ثابت ہے جس میں یہ چیز ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے گا؟ بارک اللہ فیکم.
السلام علیکم. عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے بارے میں یہ بات بالکل برحق ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام والسلام آسمان سے زمین پر آئیں گے، فرشتے ان کو لائیں گے، دمشق میں جو سفید منارہ ہے وہاں نازل ہوں گی، اور نیچے جو مسلمان ہیں وہ صبح کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں. تو اس بارے میں کچھ صحیح روایات میں نے ایک مضمون میں جمع کی ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ میری کتاب مقالات میں چھپا ہوا ہے، مقالات کی پہلی جلد اس میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ جو ہیں وہ جب نازل ہوں گے تو پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد فوت ہو جائیں گے. مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ 406 437 وغیرہ میں یہ حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ فَيَمْكُسُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُسَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ چاہے گا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ زمین میں رہیں گے، ثم یتوفى، پھر وہ آپ فوت ہو جائیں گے، فیصلی علی المسلمون، پھر آپ پر مسلمان جو ہیں وہ جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، و یدفنونہ، اور آپ کو دفن کریں گے، یا یدفنونہ بھی اس پر، یعنی مسلمان جو ہیں وہ آپ کو پھر دفن کریں گے، قبر میں دفن کریں گے. اب یہ جو قبر میں دفن والی بات ہے وہ بھی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی قبر بنے گی. اور اس بارے میں ایک اور روایت میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. سنن ترمذی کے اندر بھی ایک روایت ہے جو مجھے یاد پڑی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی قبر وہاں بنے گی. تو یہ روایات آپ دیکھ لیں، وہ مقالات میں یا حدیث میں بھی چھپا ہوا ہے، یہ شروع کی جلد تھی. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، پھر آپ شادی کریں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ جنگ کریں گے دجال سے، یہودیوں سے، پھر آپ کے دور میں عیسائی یہودی ختم ہو جائیں گے، یا یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں مختلف حدیث آئی ہیں، اور میرے جو ہے وہ دو چار مضامین پڑھ لے، دجال کے بارے میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مضمون بھی، اور ایک اور مضمون بھی میں نے لکھا تھا جو الحدیث کے بعد والے شماروں میں چھپا ہے، اور اسی طرح امام مہدی کے بارے میں بھی. تو یہ ان صاحب سے مل کے جو ہے آپ کو مسئلہ جو ہے سمجھ آئے گا. ابھی میں جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں مائک, اگلے بھائی جو ہیں وہ یعنی اپنا سوال پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. سوال ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری جو کرسی ہے یہ میرا علم ہے, یعنی میری کرسی جو ہے یہ میرا علم ہے, ایسی کوئی حدیث ہے بخاری شریف میں؟ اور میرا ایک سوال ہے, اکثر آج کل پارٹک پہ کچھ نئے نئے جو ہے مفتی آئے ہوئے ہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ اعتراضات نکالتے رہتے ہیں اپنی طرف سے اہل حدیث کے اوپر, اور بالخصوص جو ہے وہ اس طریقے سے جو علماء سلف ہیں ان میں سے. تو مجھے اتفاق ہوا ایک کو سننے میں, تو وہ یہ کہہ رہا تھا, یعنی وہ نیم میں نکال رہا تھا تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے, وہ بات کر رہا تھا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے یہ حدیثیں لکھی ہیں. تو جہاں تک میرا خیال ہے, جب زمانہ ہوا میں نے پڑھی تھی تفسیر ابن کثیر اردو میں, تو اس میں یقیناً جو ہے امام صاحب نے جو ہے وہ صحیح حدیث بھی بیان کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضعیف روایات ہیں ان کو بھی لکھا ہے, لیکن اس میں بعد میں بتا بھی دیا ہے کہ جو ہے وہ ترجیح کس کو دی جائے گی. تو کیا ایسا کوئی یہ تمام ہوا ہے اس کے بعد شیخ صاحب کے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہ اس میں جو ہے وہ صحیح کو یعنی باقاعدہ صحیح کا بتا دیا جائے اور ضعیف کو جو ہے وہ یا تو اس سے نکال دیا جائے اور اس کی جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس کے ساتھ صحیح طور پہ لکھا جائے تاکہ جو نئے قاری ہوتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑی سی معلومات فراہم کر دیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم. یہ کرسی جو ہے نا اس کے بارے میں کہ علم ہے, میرا خیال ہے کہ ایک اثر ہے, حدیث نہیں ہے, کسی تابعی کا قول ہے, مجاہد کا یا کس کا اثر ہوگا. دوسرا وہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے بارے میں جو بات کی گئی ہے, تو تفسیر ابن کثیر پر میں نے کام بھی کیا ہے جو مکتبہ اسلامیہ سے 5 جلدوں میں چھپا ہوا ہے, جس میں مرفوع حدیث ان کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ وہ مکتبہ اسلامیہ والا نسخہ جو ہے وہ پاکستان سے منگوا کر وہ پڑھیں, آپ کے لیے مفید رہے گا. اسی طرح مکتبہ قدوسیہ والا جو ہے نا وہ نہیں ہے, مکتبہ اسلامیہ والا جو ہے اس پر میں نے کام کیا, مکتبہ قدوسیہ والا جو نسخہ اس پر میں نے کام نہیں کیا. انہوں نے شروع میں میرا ذکر تو کر دیا ہے, لیکن میں نے جو کام کیا ہے اصل وہ مکتبہ اسلامیہ والے نسخے پر, تو جس کا میں مسئول ہوں جو قابل اعتبار نسخہ ہے وہ مکتبہ اسلامیہ والا ہے. اچھا, اب عربی میں عبدالرزاق المادی انہوں نے بھی اچھی تحقیق کی ہے اور چھپا ہوا ہے, 116 جلدوں میں بھی چھپا ہوا ہے, لیکن جو آثار ہیں نا صحابہ اور تابعین کے ان پر تو کوئی کام نہیں ہوا, نہ ہم نے کیا ہے نہ کسی اور نے کیا ہے, یہ قرض ابھی تک باقی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں اگر کوئی نبی کی حدیث آپ پڑھیں تو وہ دیکھ لیں, میری تحقیق دیکھ لیں, یا عبدالرزاق المادی کی, یا یہی ہے وہ 16 جلدوں والا ایک نسخہ بھی ہے عربی میں. تو اردو میں آپ بھائیوں کے لیے یہی مکتبہ اسلامی والا نسخہ بہتر ہے, اور اگر موقوف روایت ہے تو پھر مشکوک رہیں, شک میں رہیں, اگر وہ بخاری مسلم کی نہیں ہے تو وہ عام طور پر موقوف روایات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہیں. تو یہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لے آئے, لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ سندے بیان کر دی ہیں یا اصل کتاب کا حوالہ دے دیا ہے. بہتر کام یہ تھا کہ وہ صرف صحیح روایتیں لاتے, ضعیف روایتیں نہ لاتے, تو یہ بہتر تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی تفسیر ہو, تھوڑی باتیں ہوں نا, لیکن سچی سچی باتیں ہوں تو وہ بہت ہو, زبردست بات ہوتی ہے. یہ ذرا ایک مثلاً گاہک جاتا ہے نا دکاندار کے پاس, تو وہ کہتا ہے تھوڑی سی مجھے چیز دے دو, تھوڑے سے ہی ٹماٹر دے دو بھائی, 1 کلو دے دو, پیسے مرضی یہ لے لو جو, لیکن خراب نہ ڈالو, صاف صاف بالکل. تو اسی طرح دنیا کے بارے میں آدمی اتنی تحقیق کرتا ہے, تو حدیث کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ اس طرح کرے نا کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی حدیثیں ہوں, تھوڑی باتیں ہوں, لیکن صحیح باتیں ہوں نا, جن میں کسی قسم کا شک نہ ہو, جس میں کسی قسم کی کل پشیمانی نہ ہو, تو یہ بہت بہتر بات ہے. اور ہم نے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ آج کل جو عام نوجوان لوگ ہیں وہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا رسالہ الحدیث جو ہم نے یعنی پرچم بلند کیا کہ بھائی صحیح حدیث پیش کرنی ہے, ضعیف جو ہے وہ اس پر رد کرنا ہے, اور آثار بھی بعض لوگوں نے ہمارے اس راستے میں روڑے اٹکائے ہیں. مجھے ایک مولوی صاحب کی کا پیغام پہنچا جس میں اس مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی تاریخ میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تاریخ میں جو جھوٹی باتیں ہیں بے اصل ہیں جو کچھ ہے وہ بیان کرتے جاؤ, خیر کوئی بات نہیں, تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے کہا کیوں, تاریخ نے تو بیڑا غرق کیا ہے, تاریخ میں تو ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ آدمی جب وہ سنتا ہے پڑھتا ہے تو اتنا پھر مشتعل ہو جاتا ہے, پھر صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے, بنو امیہ کے خلاف, امیر معاویہ کے خلاف, سیدنا عثمان کے خلاف, دوسرے صحابہ کے خلاف تاریخ میں باتیں موجود ہیں. تو یہ تو جھوٹی تاریخ کو تو دریا برد کر دینا بہتر ہے نہ کہ آدمی اپنے ایمان خراب کرتا رہے. تو بہت سی باتیں جو ہے نا جھوٹھی لوگوں میں مشہور ہو گئی. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ طارق بن زیاد وہ جب اسپین میں داخل ہوئے تو انہوں نے کشتیاں جلانے کا حکم دیا تھا, جھوٹھی بات ہے, اور یہ کتنی مشہور ہے, وہ طارق بن زیاد کے ساتھ ہی مشہور ہے کہ اس نے کشتیاں جلا دی, حالانکہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جتنی بھی کتابیں لکھی گئی نا طارق بن زیاد کے بارے میں جو ان کے زمانے میں لکھی گئی, کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا, کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں. تو اس قسم کی اور کتنی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہندہ جو تھی ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ کی والدہ, اس نے امیر حمزہ کا جنگ احد کے موقع پر, جھوٹ ہے بالکل, یہ کوئی ثابت نہیں. اسی طرح اور بھی آپ نے باتیں سنی ہوگی جنگ صفین میں قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ ساری باتیں غلط تاریخ میں آ گئیں, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے وہ صحابہ کے خلاف ہو گئے, ایک گروہ جو ہے وہ صحابہ کی توہین کرنے لگا اور اس تاریخ نے بیڑا کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر بات اسماء و رجال اور تاریخ, ہم تو معمولی بات جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم کرتے ہیں پوری تحقیق کی, یہ بات ثابت ہو تو پھر پیش کرو. امام بخاری کے بارے میں کتنی صحیح باتیں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں, امام بخاری جب چھوٹے بچے تھے تو نابینا ہو گئے تھے, نظر چلی گئی تھی, پھر ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کیا کیا, دعا کی یا ہاتھ پیرا کیا ہوا, پھر ان کی نظر آ گئی, اور اسی طرح اور بھی باتیں. تو یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہیں. امام بخاری کی قبر سے اس طرح خوشبو آتی رہی مٹی سے, تو اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں لیکن یہ ثابت نہیں ہے, یہ کچھی باتیں ہیں. تو تحقیق کر کے علماء کو بیان کر دی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اگر یہ کرتے تو بڑا ہی احسان ہوتا, لیکن ہو چکا جو ہو کرنا ہونا تھا. اب یہ ہے کہ علماء جو ہے اس کی تحقیق کریں. تو آپ بھائیوں کے لیے دوبارہ یہ مکتبہ اسلامیہ والا نسخہ بہتر ہے. اب میرے پاس وقت نہیں کہ وہ آثار کی تحقیق جو ہے یہ بہت وقت لیتی ہے. تو آثار جو ہیں وہ ان کی بھی تحقیق اگر ہو جاتی تو بہت بڑا کام ہوتا. اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ينزل عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنه ثم يموت فيدفن معي في قبري فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم من قبر واحد بين ابی بکر وعمر. اس میں علماء کہتے کہ راوی عبد الرحمن بن زیاد الافریقی ضعیف ہے, اور دوسری سند والی کی وفات پائیں گے قبر کا ذکر نہیں, علماء کہتے کہ وہ حسن درجی کی ہے. یہ قبر میں دفن ہونے کی اس میں عبد الرحمن بن زیاد, علماء کہتے کہ ضعیف. اور دوسرے شیخ رف الدین کے بارے میں سوال تھا, اگر رف الدین ترک کرنا ثبوت نہیں ہے, شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رایتمونی صلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی, تو پھر تو رفع الدین فرض ہوا. اسی وجہ سے شیخ ابن حزم کہتے ہیں کہ ولولا هذا الخبر, اگر یہ خبر نہ ہوتی ابن مسعود سے کہ انہوں نے رفع الدین نہیں کی, تو میں تو رفع الدین کو فرض کہتا. تو شیخ ہم جب کہتے ہیں کہ رفع الدین سنت ہے, کون سی دلیل پر, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واقعی جو جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے نا وہ تو ضعیف ہے, اور جو میں نے بیان کی ہے وہ حسن روایت ہے, اسے عبد الرحمن بن آدم نے بیان کیا ہے, مسنامن میں, اور عبد الرحمن بن آدم سے قتادہ نے اسماء کی تصریح کر رکھی ہے. یہ تو ہی نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت. رفیدین والی جو بات ہے وہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ترک رفیدین ثابت نہیں ہے. حافظ ابن حزم بھی یا کوئی آدمی بھی ترک رفیدین ثابت نہیں کر سکا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. تو اس لحاظ سے تو رفیدین فرض ہے. اب چونکہ مسئلہ تابعین کے دور سے اختلاف یہ, تو مسئلہ اجتہادی ہے. ابراہیم نخعی اور غالباً کچھ اور علماء جو ہیں ان سے ترک رفیدین ثابت ہے, یعنی بعض تابعین یا ان کے بعد والے جو کچھ علماء تھے. تو اس لحاظ سے ہمارے نزدیک یہ فرض ہوگا, ان کے نزدیک ہو یہ فرض نہیں ہوگا, بلکہ ان کے نزدیک رفیدین کا ترک جو ہے وہ جائز ہوگا جو کہ ترک رفیدین کے قائل تھے. تو یہ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک عالم کے نزدیک فرض ہو دوسرے کے نزدیک فرض نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کے نزدیک ممکن ہے دو رکعتیں پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت فرض ہو اور دوسرے عالم کے نزدیک یہ فرض نہ ہو, سنت ہو یا مستحب ہو, اور اسی طرح اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو مختلف جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی نص کے سمجھنے میں کہ یہ چیز فرض ہے یا سنت ہے یا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رفیدین کا نہ کرنا یہ ثابت نہیں. حافظ ابن حزم بھی جو ہے وہ نہ کرنے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے. یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علی حدیث لائے, اور یہ اس میں تو سفیان ثوری مطالعے سے اور سماع کی توسیع کوئی نہیں. میری طرف سے کھلا اعلان ہے پوری یعنی دنیا میں لوگوں جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں یا جن تک وہ آدھے پہنچے گی, اگر کسی آدمی کو سفیان ثوری کے سماع کی تصریح اس روایت میں مل جائے تو مجھے اطلاع دے, ہم بڑا شکریہ ادا کریں گے, اعلانیہ رجوع کریں گے اور ہم یہ تسلیم کریں گے کہ بھئی ترک رفیدین جو اس کی بھی کچھ اثر ہے. جب ہے ہی نہیں سماع کی تصریح ہے ہی نہیں اور ان کے مدلس ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو مسئلہ ختم ہے. اس لیے رفیدین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں بس. اور یہ اسی وجہ سے بعض علماء نے جو ہے نا وہ اسے فرض بھی قرار دیا ہے, اور بعض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مارتے تھے اس آدمی کو جو رفیدین نہیں کرتا تھا. یہ صحیح سنت سے ثابت ہے. یہ امام بخاری کی جو جوز رفیدین ہے اس میں یہ ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرض ہی سمجھتے تھے, ورنہ مارنے کا کیا مطلب ہو. مارا تو اسی وقت جاتا ہے جو کوئی بڑا جرم کیا جائے. تو یہ جو ہے بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کو کوئی صحیح روایت مل گئی تو پھر مجھے رابطہ کیجیے گا.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب, مجھے لگتا ہے آپ نے خود مائک چھوڑا تھا, بہرحال ایسے ہی لگا تھا جیسے مائک ڈراپ ہو چکا ہے. شیخ صاحب وہ جو اکثر ہم ایک حدیث ہم سنتے ہیں طلاق کے متعلق کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہے حلال لیکن سب سے ناپسند چیز ہے مجھے, اس کی سند کے بارے میں بتائیں آپ کی کیا تحقیق ہے اس کی سند کے بارے میں. اور دوسرا مسئلہ جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں تفسیر بن کثیر سے کہ جب ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جب اختلاف ہوا تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے وہ اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, تو اس منافق نے کہا کہ میں جا کر حضرت عمر سے یہ مسئلہ پوچھوں گا, اور حضرت عمر نے اس کی گردن اتار دی اور کہا کہ یہی فیصلہ ہے عمر کا. تو اس کے بارے میں بھی آپ اپنی تحقیق بیان کریں. بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. اور تیسری میری یہ درخواست ہے شیخ صاحب, جو اکثر قصے علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور اکثر حدیثیں جو سندن ضعیف ہوتی ہے ان کے بارے میں اگر آپ ایک دن ٹائم اپنا انشاءاللہ نکالیں تو کم سے کم دو تین گھنٹے اور اس پر تفصیل درس دیں, ایسی جتنی بھی حدیثیں ہیں اور واقعہ ہیں اگر اس کو اگر ہم ایک آڈیو فارم کے اندر اگر ہم ریکارڈ کر سکیں تو یقیناً انشاءاللہ اس سے بہت سے ہمارے بھائیوں کو استفادہ ہوگا. بارک اللہ فیکم. میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو حدیث ہے نا ابغض الحلال الی اللہ عند اللہ الطلاق, سنن ابی داؤد وغیرہ میں, میری تحقیق میں یہ حسن روایت ہے. یہ مرسل بھی مروی ہے, متصل بھی مروی ہے, اور متصل والی سند جو ہے نا اس میں راوی حسن دردے کا ہے, تو یہ روایت حسن ہے, ضعیف نہیں ہے. اب آ گئی دوسری جو روایت ہے وہ یہودی اور منافق کا اختلاف والی, تو یہ روایت تو ضعیف ہے, اس کی ساری سندیں مرسل اور ضعیف ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. یہ بڑا مشہور یعنی واقعہ ہے ہمارے ہاں, اور ہمارے جو علماء ہیں وائزین اس کو اکثر بیان بھی کرتے ہیں. کہ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کر اس کا جو ایک گلہ وہ کاٹ دیا, سر کاٹ دیا, کہ اس نے اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانا. اور میرا خیال ہے کہ وہ فلاح و رب کلا یومینون کی تشریح بیان کرتے ہیں, تو یہ ضعیف ہے, واقعات صحیح نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ وہ جو ضعیف واقعات والی بات تو آپ کی بہت اچھی ہے انشاءاللہ, اگر مجھے یاد رہا میں بھول نہ گیا تو اگلا جو درس ہے نا انشاءاللہ وہ ضعیف روایات پر دے دیں گے. یہ جو عقیدے والی بات ہے اس کو پھر لیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, بس مجھے یاد رہے اس دن جو ہے نا سلمان بھائی مجھے فون کر دیں یاد دلا دیں تو بس انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال میرا یہ ہے مالک الدار سے متعلق ہے کہ ایک روایت ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے, راوی مالک الدار ہیں اس میں, اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے قحط پڑ جاتا ہے, تو ایک شخص جو ہے جاتا ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس طرح کی کچھ حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے. اب اس میں میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ جو مالک الدار ہیں ان کے متعلق معلوم کرنا تھا, جیسے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے التوسل علی انواع احکام, انواع احکام یہ کتاب کا نام ہے, تو اس کے اوپر التوسل انواع احکام یہ کتاب کا نام ہے, اس میں جو ہے انہوں نے ان کے متعلق یہ لکھا ہے, میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اس قصے کو صحیح نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس قصے کی سند میں ایک راوی مالک الدار مجہول ہیں, ان کی عدالت اور ضبط جو ہے غیر معلوم ہے, جبکہ عدالت اور ضبط کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ہے. اسی طرح ابن ابی حاتم نے بھی جو ہے اپنی کتاب الجرح و تعدیل کے اندر جو ہے یہی ذکر کیا کہ مالک الدار سے روایت کرنے والوں میں ابو صالح کے علاوہ کوئی دوسرا راوی ذکر نہیں کیا گیا, جس سے معلوم ہوا کہ مالک الدار جو ہیں مجہول ہیں. اور اسی طرح سے جو کتاب الترغیب کے اندر جو ہے مالک الدار سے مروی لکھتے ہیں کہ مالک الدار سے مروی ایک دوسرا قصہ نقل کیا گیا ہے, پھر کہتے ہیں امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے, اور مالک الدار تک اس کے سبھی راوی سکہ اور مشہور ہیں سوائے مالک الدار کے, کہ میں ان کو نہیں جانتا, ان کو نہیں پہچانتا. اسی طرح الحسیمی نے مجمع الزوائد میں بھی ذکر کیا ہے. تو شیخ صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی مالک الدار جو ہیں یہ جیسے کہ انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیر معروف ہیں عدالت میں اور ضبط میں, تو کیا یہ واقعی ہیں؟ اس کی اگر آپ کے پاس کوئی تفصیل ہے تو ذرا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم. اصل میں وہ کتاب لانے کے لیے چلا گیا تھا نا, ظاہر ہے کہ میں اکیلا ہوں, یہاں کوئی بھی نہیں مکتبے میں, تو آپ کی بات جو ہے نا اس کا جواب دینے کے لیے حوالہ ہونا چاہیے. آپ نے تو ماشاءاللہ کافی تفصیل بیان کی ہے, اور اس طرح کی شیخ البانی نے وہ لکھا ہو. یہ جو مالک الدار کے نام سے ہے نا راوی مالک بن عاص, ان کے بارے میں امام ابو حاتم نے یہ کوئی بھی نہیں لکھا کہ یہ مجہول ہے, نہ امام بخاری نے لکھا ہے, ہاں شیخ البانی نے ان کو مجہول قرار دیا ہے. یہ ایک محدث تھے جن کا نام ہے ابو یحییٰ الخلیلی, 446 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کتاب الارشاد فی معرفت علماء الحدیث. یہ خلیلی کی کتاب جو ہے یہ محدثین کے درمیان بڑی مشہور رہی ہے, اور یہ اسماء و رجال کی اس میں جو ہے بڑی زبردست باتیں ہیں, حافظ ابن حجر وغیرہ نے ان سے بہت کچھ نقل کیا ہے. تو یہ بڑے عالم تھے, یہ بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے مالک الدار کے بارے میں لکھا ہے تابعی قدیم, یہ پرانے تابعین میں سے تھے, یعنی بڑی عمر والے تابعی تھے. مراد یہ کہ جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ اور سیدنا عمر کا زمانہ جنہوں نے پایا ہے وہ تابعی قدیم تابعی ہیں, کبار تابعین میں سے بڑے تابعی قدیم تابعی. متفق علیہ یعنی ان پر اتفاق ہے, مراد یہ کہ ان کے سچا ہونے پر, ان کے سکہ ہونے پر اتفاق ہے. اثنا علیہ تابعون, تابعین نے ان کی تعریف بیان کی ہے. ولیس بکثیر روایہ, اور ان کی روایتیں زیادہ نہیں ہیں. پھر شاگرد تھی کہ ان کا ایک ہی شاگرد ہے, ابو صالح. لیکن اصول حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب توثیق ثابت ہو جائے نا, جب کسی راوی کی توثیق ثابت ہو جائے تو پھر وہ یعنی اگر ایک شاگرد ہو تو یہ مضر نہیں ہوتا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اس کا شاگرد ایک ہے یا دو ہے. تو یہاں تو زبردست قسم کی توثیق ثابت ہے ابو حاتم ابو یعلا الخلیلی سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ روایت صحیح بھی ہو گئی, یا پھر جب اس راوی کو میں نے سکہ قرار دیا, اس کی توثیق جو ہے نا کتاب الارشاد خلیلی کی جلد نمبر ایک اور صفحہ میرے خیال ہے 313 اور راوی نمبر 153 ہے, تو اس میں تو یہ توثیق موجود ہے. متفقون علیہ والی تو زبردست قسم کی توثیق ہے. تو اب یہ روایت جو ہے وسیلے والی یہ کیا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جس وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے وہ وجہ غلط ہے. اس وجہ سے یہ ضعیف نہیں ہے, دوسری وجہ سے ضعیف ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے راوی آمش مدلس تھے, سلیمان بن مہران العامش مدلس تھے, اور وہ ابو صالح سے روایت کریں یا جس سے بھی روایت کریں سماع کی تصریح نہیں کریں گے تو غیر صحیح میں ان کی روایت ضعیف ہوگی. تو ان کی یہ روایت ضعیف ہے. حافظ زابی کا قول اس بارے میں صحیح نہیں ہے جو انہوں نے مزاج الدال میں لکھا ہے, اور اس بارے میں بھی ایک مضمون میں شائع کر چکا ہوں جو الحدیث غالباً 57-56 میں ہوگا, 56 نمبر دیکھ لیجئے, وہ اس میں 56 میں مضمون ہوگا. تو بہرحال یہ روایت ضعیف ہے آمش کی وجہ سے. تو شیخ البانی نے جس وجہ سے ضعیف کرا دیا وہ وجہ غلط ہے. اسی وجہ سے پھر جب مخالفین جب اس کو جواب دیتے ہیں نا, وہ طاہر القادری وغیرہ جو اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں, پھر وہ اس راوی کی توثیق لاتے ہیں, پھر وہ خلیلی سے اس کی توثیق لاتے ہیں, دوسرے جو ہیں وہ حوالے پیش کرتے ہیں, تو پھر عام لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ بھائی تدلیس کے مسئلے میں آپ مسئلہ تدلیس کا سمجھ لیں. بس جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو سمجھیں گے کہ بریلوی, دوبندی, شیعہ سب ختم. یہ جتنی ان کی روایتیں ہیں بیچاروں کی, یہ ساری روایتیں ہیں وہ بس مدلسین کی یا متروکین وغیرہ کی روایتیں ہیں. تو آپ اس مسئلے کو تدلیس کے مسئلے کو سمجھ لیں گے اور ان کا بیڑا غرق ہوگا. اور اگر اس بارے میں نہیں سمجھیں گے, دوگلی پالیسی جاری رکھیں گے, تو پھر وہ کندھوں میں گرتے رہیں گے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ جون سا نماز کے دوران سلام کوئی کہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے, تو وہ کس طرح ہاتھ پھیلایا جائے اور وہ جواب دینا ٹھیک ہے یا نہیں, اور جب چھینک آ جائے نماز کے دوران تو الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں, اور کہنا چاہیے تو کوئی جواب اونچی آواز سے کہنا چاہیے لوگ اس کا جواب دیں, اس کے بارے میں کیا چیز ہے اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نماز میں سلام کا جواب دینا یہ بالکل صحیح ہے, یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا نماز میں, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. اور سنن میں, سنن ابی داؤد وغیرہ میں تو کئی روایتیں, کان یشیر بیدہ, اور اس میں اشارہ اس طرح ہے نا کہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی پشت والا حصہ اوپر کی طرف ہو اور اس کی جو باطنی نیچے والا حصہ ہے وہ زمین کی طرف ہو. تو اس طریقے سے ہاتھ کو اٹھانا ہے. تو یہ ہے سلام کا جواب, اور یہ ثابت ہے بہت سی حدیث کے ساتھ اور صحابہ کرام کی عمل سے بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نماز میں تم میں سے کسی کو سلام دیا جائے تو وہ زبان کے ساتھ جواب نہ دے بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرے. امام بیکی کی سنن کبری میں یہ روایت موجود ہے. تو اس بارے میں ایک تفصیلی مضمون بھی السنہ رسالے میں بھی چھپ چکا ہے. ہمارے ایک شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, السنہ کے نام سے انہوں نے ایک رسالہ جو ہے وہ جاری کیا ہے, تو اس کی بھی کئی جو ہے عدد 19-20 تک وہ چھپ چکے ہیں عدد. تو اس میں کسی شمارے میں اس کی بات موجود ہے. چھینک کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آ جائے اور دوسرے لوگ اس کا جواب دیتے رہیں, اس لیے چھینک کا جواب وہ نہیں دینا چاہیے. تو سلام کا جواب وہ ثابت ہے, اور اسی طرح قرآن اگر پڑھ رہا ہے تو پھر بھی سلام کہنا ثابت ہے. یعنی ایک قرآن پڑھنے والے کو مسنامت کی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں سلام کیا. مسند احمد میں غالباً عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی. تو سلام کے بھی بہت سے مسائل ہیں, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ سلام پر بھی ایک درس دے دیں گے, جس سے مختلف جو مسائل ہوتے ہیں نا, کسی ایک مسئلے کی جو شاخیں ہوتی ہیں, جس طرح کہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تو میں نے جب اس پر مسئلے اکٹھے کیے نا 40 مسئلے بن گئے خطبہ جمعہ کے, یہ ہم ایک رسالے میں شائع کر رہے ہیں, مضمون کمپوز کرا دیا گیا. تو مائک اب میں چھوڑ رہا ہوں اگلے بھائی کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک بلکہ دو سوال ہیں شیخ صاحب سے. پہلا تو یہ کہ وہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اس روایت کو آپ نے حسن لذاتی ہی قرار دیا ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس کی کون سی سند حسن لذاتی ہی کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ جو مالک الدار والی ہے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث کی پہلی جلد صفحہ 313 میں, امام خلیلی ابو یعلا القزبینی نے جو یہ بات لکھی ہے کہ تابعی قدیم متفق علیہ اثنا علیہ التابعون ولیس بکثیر الروایہ, تو اس بات کی انہوں نے سند نہیں بیان کی کہ ان تک یہ بات کیسے پہنچی ہے اور آیا یہ درست سند سے بھی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, کیونکہ یہ تو اس دور میں موجود نہیں تھے نا جس دور میں یہ مالک الدار تھا. تو اس کے بارے میں بھی وضاحت درکار ہے کہ کیا آیا ان کا یہ کہہ دینا کہ تابعی قدیم متفق علیہ اثنا علیہ التابعون ولیس بکثیر روایہ, تو اس کی توثیق ہوگا؟ اور پھر متفق علیہ سے مراد اس کے سکا ہونے پر متفق ہونا ہے یا اس کے تابعی قدیم ہونے پر متفق ہونا مراد ہے؟ تو یہ دو تین ملحوظات ہیں اس مالک الدار کے بارے میں بھی, اس کی بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں, اور اس ابغض الحلال والی جو حدیث ہے اس کی حسن لذاتی ہی سند جو ہے وہ کہاں پہ ہے, اس کی بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم.
شیخ صاحب اگر آپ روم میں موجود ہیں تو تشریف لائیں مائک پر, لگتا ہے مائک آپ کا ڈراپ ہو چکا ہے.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی. تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 2178. امام ابو داؤد نے فرمایا حدثنا کثیر بن عبید قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دسار عن ابن عبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. یہ حسن ذاتی سند ہے, اس میں سارے راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں, محمد بن خالد و حسن الحدیث ہیں, باقی سارے راوی صحیح ہیں. دوسرا جو سوال تھا نا آپ کا, اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ محدث جو ہے وہ سند بیان کرے اوپر تک, اگر کوئی محدث کسی راوی کی توثیق کرتا ہے نا, کسی کو سکہ کہتا ہے یا ضعیف کہتا ہے, تو وہ اس کا قول جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے, اور وہ چونکہ اسماء و رجال کا اگر امام ہے تو پھر اس قول سے استدلال کیا جاتا ہے. یہ جتنے بھی راوی ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو اگر ابن معین سکہ کہتے ہیں تو ابن معین اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں موجود تھے کہ نہیں, یا کسی کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کا زمانہ پایا تھا کہ نہیں. تو یہاں پر خلیلی چونکہ اسماء و رجال کے بڑے اماموں میں سے, وہ اس کو تابعی قدیم بھی کہہ رہے ہیں اور پھر متفق علیہ بھی کہہ رہے ہیں. تو متفق علیہ کا اصلی مطلب یہی ہے جو آگے اسنا علیہ تابعون والی بات آ رہی ہے, کہ یعنی انہوں نے سنا کیے تو مراد یہی ہے کہ ان کی روایت جو ہے وہ صحیح قابل قبول ہونے پر اتفاق ہے. اس بارے میں انشاءاللہ مزید جو تفصیل ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے, فی الحال تو اسے توثیق کی ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال مالک الدار جو مالک بن عیاض الدار, اس کو مجہول کرا دینا شیخ المانی کا صحیح نہیں. ہاں اگر آمش کی سما کی تصریح کوئی مل جائے تو پھر ہم دیکھیں گے. ابھی تک تو ہمیں صحیح سنت سے آمش کے سما کی تصریح نہیں ملی ہے. تو یہ آپ کے دونوں باتوں کا میں نے جواب دے دیا ہے. ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز پہنچ رہی ہے؟ جی. اس بارے میں حدیث تلاش کر رہے تھے کہ ایک رکعت اگر مس ہو گئی ہے امام کے ساتھ تو جب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ ہاتھ باندھنے یا تکبیر تحریمہ کر کے جو ہے ہاتھ باندھنے, اس بارے میں کوئی حدیث اگر ہو یا کوئی صحابہ کا کوئی عمل وغیرہ تو اس بارے میں ذرا بتا دیں کہ اگر ایک رکعت مس ہو گئی ہے اور پھر جب امام نے سلام پھیر لیا ہے اس کے بعد جب کھڑے ہونا ہے ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے تو کیا ڈائریکٹ ہاتھ باندھنے یا پھر تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں یہ ہے نا کہ جب امام سلام پھیر دے گا اور آدمی جو ہے اس کی کوئی رکعت مس ہو گئی یا وہ دوبارہ وہ رکعت پڑے گا تو اس رکعت کے لیے اسی وقت تکبیر کہنا جو ہے وہ ثابت ہے. کان یکبر فی کل خفض و رفع, اس کی اس سے یہی استدلال ہے. سجدوں سے جب اٹھیں گے تو بھی تکبیر کہیں گے, اسی طرح نیچے جائیں گے تب بھی تکبیر کہہ کر آدمی جب کھڑا ہو گیا نا, اب اس کو دوبارہ تکبیر کہنے کا مجھے کوئی ثبوت معلوم نہیں ہے کہ پھر دوبارہ تکبیر کہے گا, بلکہ وہ ایک تکبیر اس کی ہو چکی اس کے بعد وہ ہاتھ باندھے گا, کیونکہ حالت قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ باندھتے تھے تو اس وجہ سے وہ نماز میں جب کھڑا ہو جائے گا تو کھڑا ہوتے ہی ہاتھ باندھ لے گا اور تکبیر کہہ کر کھڑا ہوگا. تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا مسبوق کے لیے طرز عمل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے شیخ صاحب یہ کہا کہ مالکت دار جو ہیں یہ انہیں ہم مجہول نہیں کہہ سکتے اور یہ جو ہے شیخ البانی سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک دوسری بات حافظ المنظری کی بھی رکھی تھی وہ یعید. بہرحال میری عربی اچھی نہیں اس لیے شیخ صاحب میں اس کو پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یعید ما ذہبت الیہ ان الحافظ المنظری عورت فی الترغیب, یہ کتاب الترغیب کے اندر قصۃ الاخرى من روایت المالک الدار عن عمر ثم قال رواۃ طبرانی فی الکبیر و رواته الى مالک الدار ثقات مشهور و مالک الدار لا عارفہ, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مالک الدار کو نہیں جانتے. اور اسی طرح سے جو ہے مختلف کتابوں کے اندر یہاں پہ جو ہے یہ باتیں موجود ہیں اور میں اس وجہ سے کافی کنفیوز ہوں شیخ صاحب کے, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو ہے کیونکہ اس کی صحیح ڈیٹیل جو ہے مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی. کوئی خاص ریفرنس ہو کچھ کتابوں کا تاکہ جو ہے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو. یہ ضرور ہے کہ ہاں مالک الدار جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قید سے چھڑایا جو ہے رہا کیا کر دیا تھا ان کو, وہ قیدی تھے پھر ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے آزاد کر دیا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ گھر کی حفاظت وغیرہ میں آ گئے تھے. یہ بات صحیح ہے تابعین میں سے تھے, لیکن جو ہے یہ ان کی جو روایت ہے یہاں پہ جگہ جگہ یہی ہے کہ ان کی یہ جو روایت یہ جو ہے راوی ہیں یہ مجہول راوی ہیں. تو یہ میرا سوال ہے, آپ پلیز اس کو جو ہے تھوڑا سا واضح کر دیجئے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے, کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا وہی میں سوال دوبارہ کرتا ہوں کیونکہ وہ بھائی موجود ہوں گے انشاءاللہ اس روم میں. تو سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ نیت بھی باندھتا ہے اور جو ہے نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے, اب جو ہے یعنی ایک رکعت بعد وہ آیا, اب وہ جو ہے اس کی آخری رکعت ہے, پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے وہ اس کے پیچھے ہاتھ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کے اوپر وہ دلیل مانگ رہے تھے کہ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس, کیونکہ سعودی عربیہ ہو گیا عرب ممالک میں یہ ہوتا ہے. تو شیخ صاحب اگر آپ اس کے اوپر جو ہے دلیل ہے تو وہ بھی دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ نے جو حوالہ دیا اس میں نچوڑ یہ کہ منظری نے کہا لا عارفہ, میں اسے نہیں جانتا, تو یہ تو مجہول کہنا نہیں ہے نا. کسی کو ایک آدمی نہیں جانتا دوسرا جانتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی منظری نے مجہول نہیں کہا لا عارفہ اور تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بھائی ہے جس کو آپ جانتے ہیں نا, تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مثلا جو ہے مثلا یہ عطا نمبر لکھا اے ٹی ڈبل اے, مجھ سے کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں میں عطا بھائی کو نہیں جانتا, عطا صاحب کو نہیں جانتا. تو آپ جو ہے وہ اگر جانتے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں, وہ تو متفق نہ لے. تو یہ اس قسم کی بات ہے. بہرحال آپ اس بارے میں مزید تحقیق کر لیں, آپ ایسا کریں مکتبہ شاملہ اس میں بھی وہ مالک دار کو تلاش کر لیں, مجھے بھی کبھی موقع ملے تو میں کروں گا. اور دوسری بات جو ہے نا, اس کی تو واضح دلیل کوئی نہیں ہے, صرف وہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ وہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے تو وہ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر دائیں طرف کر دیا, تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے. یہ بات ثابت ہے صحیح. اسی پر قیاس کرتے ہوئے عرب علماء بھی اور وہ کرتے ہوں گے, باقی صریح واضح دلیل تو مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. اور اس سے استدلال کرنا جائز ہے, یہ استدلال تو بیان کیا جا سکتا ہے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی. سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے اب احناف بھی صف میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کیڑے نکالنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ پس پردہ نہیں, اب ظاہری طور پہ بہت سارے ہم نے لوگوں کو یہاں پہ سننا شروع کر دیا ہے, دیکھ رہے ہیں تو وہ امام بخاری کی ذات پہ جو ہے یہ باتیں بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جناب جیسے کہ آپ اثر دینے کہہ لیں آپ اس کو دشنام ترازی پہ, جس طرح اہل رافضہ شیخ دشنام ترازی کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر, اب انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہے. تو شیخ سوال میرا یہ اس پہ آتا ہے کہ اگر امام بخاری کی ذات کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے جائیں تو کیا اس سے جو ہے وہ صحیح بخاری جو ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ان لوگوں کی بھی؟ ذرا اس پہ بھی روشن ڈال دیجئے کہ ایک محدث جو کتاب لکھتا ہے, جس نے کتاب کا جمع کیا ہے, تو اگر اس کی ذات کو مشکوک بنا دیا جائے, جو لکھی گئی کتاب ہے اس پہ جو ہے وہ لوگ پھر یہ اعتراض کرنا نہیں شروع کر دیں گے کہ اگر اس کی ذات ہی مشکوک ہے متنازعہ ہے تو یہ کتاب کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ مائک آپ کے لیے فری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ جب ذات ہی مشکوک ہو جائے تو اس کی کتاب جو ہے قابل اعتبار نہیں رہے گی. جب ایک آدمی جو بیان کر رہا ہے اس کا جھوٹا ہونا یا ضعیف ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی بات پر کون اعتماد کرے گا؟ وہ تو قابل اعتبار نہیں رہے گی اس کی بات. یہی بات ہے. تو اس لیے اگر کچھ گمراہ لوگ امام بخاری پر حملہ کرتے ہیں تو علی آپ کو اس کا دفاع کرنا چاہیے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی امام بخاری پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پیش کرے, ہم جواب دیں گے. امام بخاری پر کیا وہ حملہ کرتے ہیں؟ امام بخاری پر کوئی جرا ثابت نہیں. اگر امام زولی اور ابو حاتم راضی اور ابو ذر راضی تین محدثین نے جرا کیے تو ان کے مقابلے میں جمہور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. اور اسماء و رجال میں جب کسی راوی پر اختلاف ہو جائے تو جمہور کو ہی ترجیح ہوتی ہے, ہمیشہ جمہور محدثین کو ہی ترجیح ہوتی ہے. اور وہ جو جرا بھی تھی اس کا جرا کی بنیاد روایت نہیں تھی بلکہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا, اور خلق قرآن کے مسئلے میں بھی امام بخاری جو ہے انہوں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا تھا. اس کے علاوہ تو کوئی جرح میں نے سنی نہیں ہے کوئی بڑی جرح ہو. یا ایک اور بعض انفیہ حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری اس بات کے قائل تھے کہ اگر کسی گائے کا دودھ دو بچے ایک بچہ اور ایک بچی پی رہے تو رضا ثابت ہو جاتی ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے, اور اس کے جھوٹ ہونے کا جو اقرار ہے عبدالحی لکھنوی حنفی نے بھی کیا ہے, اور غالباً الفوائد البحیہ میں لکھا ہے ابو حفص الکبیر کے ترجمے میں. تو یہ تو خود حنفی بھی اس کا انکار کرتے آتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے, اور پہلی باتیں بھی. اور دوسرا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی توثیق کا اقرار حنفی علماء بھی کرتے ہیں, دیوبندی بریلی بھی کرتے ہیں. عقائد اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ نانوتوی صاحب وہ اس نے یا اس کے دوست نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آٹھ آدمی صحیح بخاری پڑھ رہے تھے اور ان میں سے فلاں آدمی بھی تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقول دیوبندیوں کے صحیح بخاری پڑھا رہے تھے, لوگوں کو پڑھا رہے تھے, بیداری میں پڑھا رہے تھے, خواب میں نہیں بیداری میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے نزدیک تو یہ کتاب بڑی قابل اعتبار ہے، جب کتاب قابل اعتبار ہے تو مصنف بھی قابل اعتبار ہوا، تو اس لیے جتنا بھی صحیح بخاری مسلم پر جو حملے کریں گے نا وہ لوگ اللہ کی مدد سے ذلیل ہوتے جا رہے. ابھی وہ احمد سعید ملتانی نے جو صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی تھی قرآن مقدس اور بخاری محدث کے نام سے، ہم نے اس کے جواب دیے اور لوگوں نے بھی جواب دیے، بلکہ گمراہوں نے اہل بدعت نے بھی جواب دیے اس کی کتاب کے، اس کی اپنی پارٹی میں سے لوگوں نے، اس کے جو اپنے دیوبندی ہیں ان دیوبندیوں نے بھی جواب دی. تو اللہ کے فضل سے جو یہ ہے کہ اب اللہ کے فضل سے علم ہو دنیا میں پھیل رہا ہے، اب کوئی اندھیرا نہیں رہا. وہ شاہ ولی اللہ کا قول انہیں سنائے، شاہ ولی اللہ نے کہا کہ بخاری مسلم جو ہے نا یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں اور اپنے مصنفین تک متواتر ہیں، اور جو شخص ان کی عزت نہیں کرتا وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کے راستے سے خارج ہے. تو مسلمانوں کے راستے کسی جو خارج ہیں ان لوگوں سے آپ پریشان نہ ہوں، وہ تو کتے بھونکتے رہیں گے، کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے مسافر کو اپنا سفر جو ہے وہ نہیں روکنا چاہیے. ہاں اگر کوئی اعتراض کرتے تو اعتراض سامنے لائیں، ہم اس کا جواب دیں گے. مائک میں چھوڑا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ انشاءاللہ شیخ صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہوں گی. تو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تم نہیں کرتے تقلید، تقلید کا تم نے نہیں لیا ہوا پٹا، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کا دودھ ثابت کرو، اللہ کے نبی نے بحث کیا ان کے سامنے پیا گیا ہے یا پینے کا حکم دیا ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. اور یہ مقلدین ہی کہتے ہیں کہ جی یہ امام ترمذی جو ہیں یہ امام شافعی کے مقلد تھے، تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے جو ہے کوئی ایک حوالہ دے دیں تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں کہ کتنے حدیثوں میں امام شافعی کی مخالفت کی ہے، یا کوئی ایک حدیث تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں. جزاک اللہ بارک اللہ، یہ دو میرے سوال ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں، ہو سکتا ہے اپنا ہی ہوں. بہرحال انہیں کہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث یہ حجت ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی اجماع بھی حجت ہے. تو جب اجماع بھی شرعی حجت ہے تو اجماع سے ثابت ہے کہ بحث گائے کے حکم میں. حافظ ابن المنذر نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ بحث گائے کے حکم میں. اجمعوا ان الجمامیس فی حکم البقر، اس پر اجماع ہے کہ بحث گائے کے حکم میں. تو جو چیز اجماع سے ثابت ہو گئی یہ تو دلیل سے ثابت ہے، اجماع تو شرعی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ اجماع جس طرح قرآن اور حدیث دلیل ہے، اسی طرح اجماع بھی ایک شرعی دلیل ہے، اور اجماع کا جو یعنی مخالف ہے وہ شخص تو غلط ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ اہل بدعت میں سے. تو بحث اجماع سے ثابت ہوگی. اسی طرح اشارہ بھی ہے قرآن کریم میں، احلت لکم بہیمت الانعام، اس اشارے سے بھی بحث کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس اشارے سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور نام اگر کہتے ہیں تو اجماع سے اس کا نام ثابت ہے. تو اس لیے بحث حلال ہے اور بحث کا دودھ بھی حلال ہے. اور انہیں کہیں کہ بھائی ہمارا سوال ہے تو مقلدین سے، مقلدین کہتے ہیں کہ اپنا گدا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچنا جائز ہے. دیوبندی اور بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ اپنا گدا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچنا جائز ہے. اگر وہ کہیں کہ یہ زبیر جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، فتاوی عالمگیری ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 صفحہ 115 پر عربی جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنا کتا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے وہ جائز ہے، اور جو شخص اپنا گدا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے وہ جائز ہے. انہیں کہیں کہ یہ کتے کا حلال ہونا اور گدے کا حلال ہونا ثابت کرو، یہ کس دلیل سے تم اس کے گوشت بیچنے کا فتویٰ دیتے ہو؟ ہمیں تم بحث سے ہٹانا چاہتے ہو جو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حلال ہے، اور تم خود جو ہے کتا ذبح کر کے بیچو، گدا ذبح کر کے بیچو تو خیر ہے. انہیں کہیں ذرا میرے سوال کا جواب ہی دے دینا. بھائی آپ سوال کرتے ہیں تو سوال آپ کو حق حاصل ہے، لیکن ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیں. تو میں یہ کہتا ہوں دیوبندیوں کو مار کیوں گئے ہو، کدھر چلے گئے ہو، جواب تو دو. اگر یا یہ کہہ دو کہ یہ ہمارے مولویوں نے غلط مسئلہ لکھا ہے، یا کہہ دو کہ فتاوی عالمگیری غلط کتاب ہے، ہم اس سے بری ہیں. اچھا، امام ترمذی کا مقلد ہونا ثابت نہیں ہے. کون کہتا ہے امام ترمذی مقلد تھے؟ کسی جو ہے نا کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ میں مقلد ہوں، یا ان کے کسی شاگرد نے بتایا؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ امام ترمذی وغیرہ یہ کوئی بھی مقلد نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی نے وہ نماز ٹھنڈی کر کے جو مسئلہ ہے زور کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا، اس میں امام شافی کی مخالفت کی ہے سنن ترمذی میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو امام ترمذی بہرحال مقلد نہیں تھے، امام ترمذی تو ایک عالم تھے. مقلد تو وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، اور امام ترمذی کو جاہل قرار دینا یہ تو توہین ہے ان کی، یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کے بارے 6-7 بجے میں پروگرام ختم کر دوں گا، تو یہ جو ہے نا بس جو بھائی جن کے سوال کا جواب ہو چکا وہی ہوگا، باقی رہ جائے گا. میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ سوال کہ کچھ دنوں پہلے ایک شخص مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معصوم علی الخطا کہتے ہیں، لیکن یہ معصوم علی الخطا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. تو لیکن ہم کہیں گے ضرور، کیونکہ یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ ان کو نہ کہا جائے. تو کیا ایسی کوئی بات ہے کہ قرآن و سنت سے ایسی کوئی دلیل ملے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم علی الخطا کہا جا سکے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں پہلی جلد فتاوی علمیہ کی، اس کے اندر جو قرآن کے مخلوق ہونے کے متعلق آپ کا جو جواب چھپا ہے، اس میں صفحہ نمبر 35 کے اوپر آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول نقل کیا ہے کہ جو قرآن لفظی ہے، لفظی بالقرآن مخلوق، یہ جو ایک عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. اور اسی طرح یہ امام بخاری کے متعلق آپ نے لکھا کہ امام بخاری جو سے جو کہا جاتا ہے کہ وہ لفظی بالقرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے، تو یہ قول باسنہ صحیح ثابت نہیں. تو 44 نمبر صفحہ کے اوپر آپ نے یہ بات لکھی کہ بندوں کی آوازیں، حرکات، مصحف کے ورقے، جلد اور لکھنے کی سیاہی، یہ سب مخلوق ہیں، اور پڑھنے سننے لکھے جانے والے حروف اللہ کا کلام ہیں. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ لفظی بالقرآن جو ہے وہ کس لحاظ، وہ امام بخاری یا کے جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ لوگوں کی آوازوں کو مراد لیتے ہیں یا اس سے کوئی اور عقیدہ مراد ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اور جو بندوں کی آوازیں ہیں یہ اس عقیدے میں جو جہمیوں کا عقیدہ ہے، اور اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معصوم عن الخطا کی تو بہت سی دلیلیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، رسول اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا، یہ تو وہی کی جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ معصوم عن الخطا خطا ہے. ہاں، اگر کسی مسئلے میں کوئی اجتہادی بات ہو جاتی تھی اگر تو فوراً وہی نازل ہو جاتی تھی، یعنی اس پر برقرار نہیں رہتے تھے کہ اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اس پر برقرار رہے ہوں، اس لحاظ سے بھی معصوم عن الخطا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ انبیاء نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، انبیاء سے کبیرہ گناہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ امام بخاری قرآن والی بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مخلوق کہا. اب جب وہ جو جامعہ فرقے والے ہیں وہ کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق کو، اس سے مراد ملفوظ لیتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ جو سنا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، یہ مخلوق ہے، اور ایسا کہنا صریح کفر ہے. اب یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے، یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اب پڑھنے والے کا جو عمل ہے وہ تو مخلوق ہے، کیونکہ وہ پڑھنے والا بھی مخلوق ہے، اس کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں مخلوق ہے، لیکن جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں کانوں میں، وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے لفظی اور ملفوظ کا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اس سے مراد یعنی انسان کا عمل لیں تو عمل تو انسان کا مخلوق ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم کی الفاظ ہیں جو لکھے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں یا سنے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، وہ میں شاید پچھلے درس میں نے سنا تھا آپ سے کہ جو ہے چہرے کا پردہ عورت کا ضروری نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر دلیل چاہ رہا تھا، کیونکہ جو ہے
کچھ پردے سے متعلق لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس وقت کے وہ عمرے پہ یا حج پہ سفر پہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسی حدیث آتی ہے کہ جس وقت صحابہ کرام گزرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے چہرے کے وہ ڈھک لیا کرتی ہیں, تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسئلے پر لمبی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں, مختصر سوال کر دیں یہ کافی ہوتا ہے. وہ میں نے بیان کر دیا تھا, تفصیل دیکھنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ وہ شیخ البانی کی جو کتاب ہے حجاب المرأۃ وہ بھی دیکھ لیں. اس طرح وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو ایک عورت تھی خوبصورت, اور فضل بن عباس اس کو دیکھ رہے تھے, وہ انہیں دیکھ رہی تھی. تو اس قسم کے دلائل موجود ہیں الا ما زار منا بھی. تو یہ بہرحال یعنی تفصیل کا موقع نہ یہاں ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے. جس آدمی کی جو تحقیق جس پر دل مطمئن ہو جائے اس کو اختیار کر لے. شیخ البانی نے اس بارے میں الرد المفہم اور وہ جو حجاب المرأۃ ہے وہ دونوں کتابیں لکھی ہیں, ان میں اپنے دلائل اکٹھے کیے اور مخالفین نے اس کے جوابات بھی دیے. تو آپ دونوں دیکھ لیں, ہم تو اس پردہ کراتے ہیں, ہم تو اس کے قائل ہیں کہ یہ مستحب ہے, بہتر ہے, افضل ہے, کرانا چاہیے. باقی جو ہے آپ کے سوال پر میں نے اور مزید جو ہے کوئی ضرورت نہیں, مائک چھوڑا.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب جو آپ نے حدیث حسن لغیری ہی کہا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں, لغیری سے کیا مراد ہے. اور دوسری یہ بات شیخ صاحب کے مقلدین کے نزدیک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ غیر فقی ہیں اور کوفے کا امام وہ اس کو فقی کہتے ہیں, تو یہ بات میرے ذہن میں نہیں بیٹھتی, اس کے منطق کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ یہ کیسے انہوں نے یہ اجتہاد کیے. جزاک اللہ خیرن.
السلام علیکم, آواز میری آ رہی ہوگی؟ بس یہ ایسا کریں نا کہ آپ سات بج گئے ہیں, میں آپ سے رخصت لوں گا, اس کا جواب دیتا ہوں. یا اعجاز بھائی منتظر ہیں تو وہ سوال کر لیں, آپ کا ہو چکا ہے. حسن لغیری کہتے ہیں اس روایت کو متاخر علماء جس میں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف ہو, ایک روایت بھی ضعیف ہے, دوسری بھی ضعیف ہے, تیسری بھی ضعیف ہے, ان کو ملا کر حسن لغیری بنا لیتے ہیں. یعنی ہر روایت بذات خود ضعیف ہوتی ہے لیکن ان کی مجموعی کو حسن بنا لیتے ہیں, حسن لغیری. دوسری بات جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فقی والی بات ہے, تو یہ بعض انفی علماء کہتے ہیں وہ فقی نہیں تھے, بعض کہتے ہیں فقی تھے. تو جو بعض کہتے ہیں فقی نہیں تھے ان کا ظلم ہے. یعنی وہ ایک جلیل القدر صحابی کو جو کہ بڑے مجتہد تھے اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں, انہیں جو غیر فقی قرار دیتے ہیں یہ ان کا ظلم ہے, بے دلیل بات ہے. مائک وہ چھوڑ رہا ہوں. اچھا آزاد روحام ہی چھوڑ دیا غالباً, تو پھر آپ سوال کریں, یہ آخری سوال ہے, مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بارک اللہ شیخ صاحب. تو شیخ صاحب یہ ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ جو بعض ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے کا کہنا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ پہ بھی جو ہے کافی ائمہ کے اقوال درج کر کے اپنی کتابوں میں ذکر کر کے بیان کر کر عوام الناس کے سامنے پھر ان پر اپنے جو ہے نا اظہار طلب کرتے ہیں کہ یعنی امام حنیفا کو برا بھلا بولتے ہیں, ہمارے کچھ اپنے بھی ساتھی ہیں, تو اس کے بارے میں وضاحت کر دیں, آیا ان کو برا بھلا بولنا امام ابو حنیفا کو یا نہیں آپ کی نظر میں؟ تو جزاک اللہ بارک اللہ شیخ صاحب, یہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آخری سوال تھا, اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ میرا یہ موقف ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی بدسمانی نہیں کرنی چاہیے, کوئی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. وہ مسلمان تھے, فقی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, رحمت کرے. روایت میں ضعیف ہونا یہ علیحدہ بات ہے, محدثین نے اگر جمہور جرح کر دیے تو اس جرح کو تو ہم مانیں گے. اگر محدثین کہتے ہیں فلاں راوی ضعیف ہے تو ہم مانیں گے, ہم تو پابند ہیں جمہور محدثین کے. لیکن محدثین کے ایک جماعت نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعریف بھی کی ہے. امام ابو داؤد نے فرمایا اللہ کی رحمتیں ہیں وہ امام تھے, امام یزید بن ہارون نے فرمایا وہ بہت نیک انسان تھے, اور اسی طرح اور بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بھی غالباً ضعیفہ کی پہلی جلد کے آخر میں یا دوسری کے آخر میں اور غالباً پہلی جلد کے آخر میں امام حنیفہ کے بارے میں جو لکھا ہے نا, آخر میں یہی خلاصہ ہے کہ وہ مسلمان تھے, وہ یعنی ان کی جو ہے فقیہ تھے, ان کی گستاخی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارا بھی یہی موقف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو احتیاط کریں, وہاں لفافہ کی گستاخی کیا ضرورت ہے. ہماری تھانوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا مزے کی بات کہی ہے مجالس حکیم الامت میں, انہوں نے کہا کہ یہ علی حدیث جو ہیں یہ امام حنیفہ کو برا کہتے ہیں, یہ نباس کا کہا, حالانکہ امام حنیفہ غیر مقلد تھے. انہوں نے تھانوی صاحب نے کہا کہ امام حنیفہ غیر مقلد تھے, ان کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے اور ہم جو ہیں ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہو کہ امام حنیفہ ہوئے غیر مقلد, تو غیر مقلد جب وہ ہوئے امام تو انہیں کیوں برا کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ موجودہ جتنے حنفی ہیں امام حنیفہ سے بری ہیں, یہ ان کا امام حنیفہ سے کوئی تعلق نہیں. دیوبندی تو یا ماترودی ہے یا اشری ہے یا پتہ کیا ہے, یا گنگوئی کے مقلد ہیں, حاجی ابلاد اللہ کے مقلد ہیں, یہ کدھر سے حنفی آ گئے. اس طرح بریلوی بھی رضا خانی ہے, تو ان لوگوں کی وجہ سے امام حنیفہ کو برا کہنا یہ صحیح نہیں ہے. ہم امام حنیفہ کے بارے میں سکوت ہی کرتے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اور جمہور محدثین کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے اگر جرح کر رکھی ہے تو ہم جمہور محدثین کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں. یہ تھا میرا موقع جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. جو تفصیل جو ہے نا میری کتاب الاسانید السیئة فی اخبار الامام ابی حنیفہ میں موجود ہے. اب یہ مائک بھی میں چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے کمرے سے بھی رخصت ہو رہا ہوں. تمام بھائیوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.